من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے تھے صحیح حدیث کی پانچویں شرط العلة القادحة. شخصہ فرماتے ہیں والعلة القادحة أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله. علة قادحة کیا ہے؟ أن يتبين کہ یہ معلوم ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے، بعد البحث في الحديث حدیث کو اچھی طرح جانچنے کے بعد اور حدیث کو دیکھنے کے بعد سبب کوئی ایسا سبب دیکھا جائے جانچنے کے بعد سبب یقدح فی قبولی ہے کہ کوئی ایسا سبب نظر آ جائے اس حدیث میں اس روایت میں جس سے اس کو قبولیت سے دور کر دے، جو وہ سبب جو اس کی قبولیت میں قدح کرے. مثال کے طور پر شیخ فرماتے ہیں لئن یتبین انہ منقطع، یہ بیان ہو یا یہ واضح ہو کہ وہ روایت منقطع ہے. آگے بیان ہو منقطع کیا ہے، او موقوف یا موقوف ہو، او ان الراوی فاسق یا راوی فاسق ہو، او سیء الحفظ یا اس کا حافظہ کمزور ہو، او مبتدع وہ راوی بدعتی ہے، والحدیث یقوی بدعته اور یہ حدیث اس کی بدعت کو قوی کرتی ہے. کیونکہ کچھ محدثین کچھ علماء کے نزدیک اگر کوئی بدعتی ہے، کوئی شخص بدعتی ہے لیکن وہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنی بدعت سے دور، بدعت کے بارے میں حدیث بیان نہیں کرتا، کچھ محدثین کے نزدیک اس کی روایت قابل قبول ہے. شرط وہ لگاتے ہیں بدعتی کی روایت کو قبول نہ کرنے کے لیے کہ وہ روایت اس کی بدعت کے بارے میں نہ ہو، اگر روایت اس کی بدعت کے بارے میں ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے. اس لیے شیخ صاحب نے یہاں فرمایا او مبتدع بدعتی نہ ہو، والحدیث یقوی بدعتہ ہو، اور جو روایت وہ بیان کر رہا ہے جس کے ہم یہ کہہ رہے کہ اس میں علہ قادحہ ہے کہ وہ اپنی بدعت کے بارے میں وہ حدیث نہ ہو یا وہ روایت نہ ہو. ونحو ذلك، اور اسی طریقے سے فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ، تو اس وقت اگر یہ چیزیں پائی جائیں کہ وہ منقطع ہو یا موقوف ہو یا راوی فاسق ہو یا اس کا حفظہ کمزور ہو یا مبتدع ہے اور اپنی بدعت کے بارے میں کوئی روایت بیان کر رہا ہو، تو اس طریقے سے حدیث کو صحیح نہیں مانا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ لعدم سلامتی ہی من العلة القادحة، کیونکہ یہ روایت علة قادحة سے سالم نہیں ہے، اس میں کوئی علہ ہے، علہ قادحہ ہے. اور علہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ آپ جانتے ہیں یہ شخص علیل ہے، سنتے ہیں آپ یہ لفظ، یعنی بیمار کو علیل کہتے ہیں نا، یہ شخص بیمار ہے. تو علت عام طور پر عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی صحت میں قدح کرے یا اس کی صحت میں نقص پیدا کر دے، اسے علت کہتے ہیں. ایک شخص ہے صحیح ہے، اگر اسے کوئی بیماری لگ جائے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی صحت میں فرق پڑ جائے تو اسے علیل کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت ہے حدیث کی، وہ روایت ظاہراً تو ہمیں صحیح لگ رہی ہے، اس کی سند بھی متصل ہے اور وہ شال بھی نہیں ہے اور اس کا جو راوی ہے وہ ثقہ ہے، اور ظاہراً اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جسے ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن جب اسے اچھی طرح دیکھا جاتا ہے تو اس کی صحت میں نقص نظر آتا ہے اور وہ نقص اس حدیث کو معلوم کر دیتا ہے، یہ علت سمجھی جاتی ہے. اور یہاں پہ شرط لگے علت قادحہ، اس کے لیے مطلب ہوا علت غیر قادحہ بھی ہوتی ہے، اور علت قادحہ وہ علت ہے یا وہ وجہ ہے جو حدیث میں قدح کرتی ہے، جو حدیث کو صحت سے نکال کر ضعیف بنا دیتی ہے، اسے علت قادحہ کہتے ہیں. اور غیر قادحہ علت وہ ہے جو ظاہر تو علت ہے لیکن حقیقتا وہ حدیث کو ضعیف نہیں کرتی. تو علت کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو. علت قادحہ یہ وہ علت ہے جو حدیث کو ضعیف کر دیتی ہے، جو روایت کو ضعیف کر دیتی ہے، اور علت غیر قادحہ جو ہے وہ حدیث کو یا روایت کو ضعیف نہیں کرتی. اس کی مثال آگے شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. مثال ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.
يس ترمذي من روايته
فقد رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة إلى آخره.
پوری سند. مثال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک روایت لے کے آئے ہیں, حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض, حائضہ عورت نہ پڑھے قرآن مجید, ولا الجنب, اور جنبی جنابت کی حالت میں بھی قرآن نہ پڑھے. لا تقرأ الحائض ولا الجنب, حائضہ عورت اور جنبی مرد ہو یا عورت ہو جنابت کی حالت میں, لا تقرأ شيئا من القرآن, قرآن مجید سے کوئی چیز نہ پڑھے. یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر حائضہ عورت ہے یا جنابت کی حالت ہے تو قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن چھونے میں اور زبان سے پڑھنے میں فرق ہے. یہ بات ہو رہی ہے تقرأ, تمسک کا لفظ نہیں ہے. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں قراءت میں اور ہاتھ لگانے میں فرق نہیں سمجھتے. یہ روایت جو ہے قراءت کے بارے میں ہے کہ حائضہ عورت یا جنابت کی صورت میں مرد ہو یا عورت ہو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں. اور یہ روایت جو ترمذی میں ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں وقال, یعنی ترمذی نے فرمایا, امام ترمذی نے فرمایا لا نعرفه الا من حدیث, ہم نہیں جانتے اس روایت کو سوائے ایک راستے کے. کون سا راستہ ہے؟ الا من حدیث اسماعیل بن عیاش عن موسیٰ بن عقبہ, کہ ہم اس روایت کو صرف ایک ہی راستے سے جانتے ہیں, وہ راستہ اسماعیل بن عیاش کا, موسیٰ بن عقبہ سے اس نے روایت کیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ترمذی نے کیوں بیان کیا ہے کوئی بتائے گا؟ امام ترمذی نے اس روایت کے آخر میں, عام طور پر امام ترمذی ایسا نہیں کرتے کہ ہر حدیث میں ایسا لفظ موجود ہے, ہر روایت نہیں, ترمذی کھول کے دیکھیں آپ, اس میں خاص طور پہ یہ کیوں لکھا ہے؟ اس کو علم ہے؟ لا نعرفه, ضعیف ہے, ہر حدیث میں ضعیف اسماعیل بن عیاش. ہاں جزاک اللہ. اسماعیل بن عیاش کے بارے میں علماء کا, محدثین کا یہ اتفاق ہے اگر وہ روایت بیان کرے حجازیوں سے تو وہ ضعیف ہوتی ہے, اگر شامیوں سے روایت بیان کرے تو وہ صحیح ہوتی ہے. بندہ ایک ہی ہے, ثقہ ہے, لیکن جب وہ شامیوں سے بات بیان کرتا ہے, حدیث بیان کرتا ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے, لیکن جب حجازیوں سے کوئی روایت بیان کرے تو وہ ضعیف ہوتی ہے. اور امام ترمذی نے اسی چیز کے بارے میں نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ روایت ہم صرف ایک راستے سے جانتے ہیں اور وہ ہے اسماعیل بن عیاش کا, موسیٰ بن عقبہ جانتے ہیں, یہ حجازی ہیں. اس لیے انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ جن محدثین کے نزدیک اسماعیل بن عیاش کی روایت حجازیوں سے ضعیف ہے تو یہ وہ روایت ہے, ورنہ ضرورت نہیں تھی یہ بیان کرنے کی. اسماعیل بن عیاش, موسیٰ بن عقبہ, جب آپ اس روایت کو پڑھیں گے ترمذی میں تو سند میں موجود ہیں, تو خاص طور پر نشاندہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اور بھی راوی موجود ہیں ان دونوں کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ جن محدثین کے نزدیک یہ ضعیف روایت ہے تو اپنی حجت انہیں پوری کر دی ہے کہ میں نے یہ روایت ترمذی میں لے کے آیا ہوں میں, اور اس روایت کو میں صرف ایک راستے سے جانتا ہوں, یہ راستہ ہے. اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو اسماعیل بن عیاش موسیٰ بن عقبہ سے اگر روایت کرے تو وہ ضعیف ہوگی کیونکہ حجازیوں سے ہے, اور میں یہ ایک راستہ جانتا ہوں. اگر کوئی پڑھنے والا محدث اس روایت کو جو پڑھ رہا ہو اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہو اس روایت کا اسماعیل بن عیاش کے علاوہ, تو پھر یہ حدیث ضعیف کے درجے سے ہٹ کر حسن لغیرہ کی درجے کی ہو سکتی ہے. لیکن یہ دیکھا گیا کہ یہ روایت جو ہے یہ صرف اسی راستے سے, دوسرے کسی راستے سے بیان نہیں ہوئی, اور محدثین کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے. آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں فواہم الاسناد الصحیح, جب اس سند کو ہم ظاہراً دیکھیں گے تو صحیح اسناد ہے, یعنی پوری سند جو ہے امام ترمذی سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند جو آ رہی ہے یہ سب صحیح ہے, اور یہ حدیث بھی ظاہراً صحیح ہے. یعنی جو بھی پانچ شرطیں ہیں وہ اس میں چار شرطیں پائی گئی ہیں, پانچویں شرط علت قادحہ وہ اس حدیث میں نکالی ہے, بعد میں پتہ چلا کہ یہ علت قادحہ ہے. پہلی چار شرطیں کیا ہیں؟ سند متصل ہے, راوی سب ثقات ہیں, اور ثقہ راوی دو چیزیں آتی ہیں, ثقہ راوی کون ہیں؟ جو عدل ہو اور تام الضبط ہو اسے فقہ کہتے ہیں. صدوق کون ہوتا ہے؟ جو عدل ہو اور خفیف الضبط ہو صدوق راوی کہتے ہیں. تو یہ جب یہ جیسے سند متصل ہے, سب جو روایت کر رہے ہیں وہ اپنے شیخ سے براہ راست روایت کر رہے ہیں اور سب فقات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث شاذ بھی نہیں, یعنی اس کے مخالف دوسری روایت کوئی بھی نہیں ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہے, تو یہ شرطیں پوری ہو گئیں چار. پانچویں شرط جب دیکھی اس میں علت قادحہ تو نہیں ہے, تو یہ دیکھا گیا کہ اسماعیل بن عیاش روایت کر رہا ہے موسیٰ بن عقبہ سے جو حجازی ہیں, تو یہ روایت ضعیف پائی گئی. فظاہر الاسناد الصحیح, ظاہرا یہ سند صحیح ہے, لیکن علیہ لیکن یہ علت پائی گئی بان روایت اسماعیل عند حجازیوں ضعیفہ, کہ اسماعیل بن عیاش کی روایت حجازیوں سے ضعیف ہے. وہذا منها, اور یہ روایت انہی میں سے ہے. وعلیہ, تو ہمیں علم ہوا, فہو غیر صحیح, تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. لعدم سلامتی من علت القادحہ, کیونکہ یہ روایت جو ہے علت قادحہ سے سالم نہیں ہے, اس میں علت قادحہ پائی گئی. فان كانت العله غیر قادحہ, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں یہ علت جو ہے غیر قادحہ ہے, انہیں حدیث پر روایت قدح نہیں کرتی, حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا علت سے. لم تمنع من صحت الحدیث, تو حدیث صحیح ہی رہتی ہے, او حسن ہی, یا وہ کم سے کم حسن درجے کی ضرور ہوتی ہے, اور حسن درجے کی حدیث جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے, جائز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح اور حسن کی درجے کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ صرف علمی بات ہے, حسن حدیث ہے یا صحیح حدیث ہے. اگر ٹکراؤ ہے تو اس صحیح کو مانا جائے گا, ٹکراؤ نہیں ہے تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا. یہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے حسن ہے تو اس کا مطلب یہ ضعیف ہے, نہیں, حسن بھی صحیح سمجھی جاتی ہے. اب علہ غیر قادحہ کی مثال شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. مثال ہو حدیث ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر, جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد, ثم اس کے بعد, اتبعه ستا من شوال, رمضان کے روزے رکھنے کے بعد مکمل طور پر چھ روزے شوال کے مہینے کے رکھے, كان كصيام الدهر, گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. فقد رواه مسلم, یہ روایت صحیح مسلم میں ہے, من طریق سعد بن سعید, اور یہ روایت جو ہے سعد بن سعید کے راستے سے روایت ہوئی ہے. وہ علل الحدیث به, اور اس حدیث کو کچھ محدثین نے علت نکالی ہے سعد بن سعید کی وجہ سے اور اسے ضعیف کہا. یہ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے, کچھ محدثین نے اسے ضعیف کہا. وجہ کیا ہے؟ کس کی میں ایک راوی جس کا نام ہے سعد بن سعید. اچھا, وجہ کیا ہے سعد بن سعید کی وجہ سے کیوں حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا؟ لأن الامام احمد, کیونکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ, احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, جو محدث ہیں, مشہور محدث ہیں اور اس علم حدیث کے ماہر علماء میں سے ہیں, ضعفہ, اس راوی کو سعد بن سعید و احمد بن ضعیف قرار دیا کہ یہ راوی ضعیف ہے. یہ دیکھا گیا امام احمد نے اس راوی کو ضعیف کہا اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس جب یہ روایت آئی, پہلے کون تھا؟ صحیح امام مسلم پہلے, امام احمد پہلے آئے. امام احمد بن حنبل کو جو روایت ملی اس میں سعد بن سعید تھے, تو امام احمد کے نزدیک سعد بن سعید ضعیف ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت امام احمد کے نزدیک ضعیف پائی. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں آگے, وہاں ذی العلہ غیر قادحہ, یہ علت جو ہے سعد بن سعید جو ہے, اس حدیث کے راوی جو ہیں یہ ضعیف ہیں, یہ علت غیر قادحہ ہے, اس حدیث پر قدح نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ لأن بعض العلم وثقہ, بعض علماء حدیث نے سعد بن سعید کو ثقہ کہا ہے, اور جو ثقہ کہنے والے ہیں امام احمد سے زیادہ ہیں. آپ جانتے ہیں امام احمد نے ایک شخص ہے, محدث عالم ہے, انہیں کوئی ایسی چیز دیکھی اس راوی میں جو انہیں پسند نہیں آئی, انہوں نے فرمایا کہ میں اس شخص کی حدیث کو نہیں لیتا, یہ میرے نزدیک ضعیف ہے. لیکن باقی جو محدثین ہیں ان کے نزدیک یہ شخص ثقہ ہے, صدوق بھی نہیں, ثقہ ہے, یعنی جب وہ حدیث روایت کرتے ہیں تو وہ صحیح ہوگی. اور امام مسلم نے اسی اس شخص کی روایت کو لیا, امام مسلم کے نزدیک یہ ثقہ ہے, اگر ضعیف ہوتے تو کبھی روایت نہ لیتے. ولأن له متابعین, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ علت غیر قادحہ کیوں ہے, اس حدیث کے متابع بھی ہے, یعنی یہ روایت دوسرے طریقے سے بھی دوسری سند سے بھی ثابت ہے اور اس سند میں سعید بن سعید ہے ہی نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ حدیث امام احمد کے نزدیک ضعیف تھی اور حنبلی اس پہ عمل نہیں کرتے. جو کٹر حنبلی ہیں, جو اندھی تقلید کرنے والے ہیں, وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. جب پوچھے گا کیوں عمل نہیں کرتے اس حدیث پہ, کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. یہ ایک اپنا اجتہاد تھا. اور مجتہد عالم مجتہد جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو جو صحیح حدیث میں آیا ہے اس کو دو اجر یا ایک اجر ضرور ملے گا. اگر اس کا اجتہاد درست ہے تو اس کو دو اجر ملے, اگر اجتہاد میں غلطی کی ہے تو ایک اجر تو ملا ہے. لیکن آج کے حنبلی کو ہم کہتے ہیں, اے حنبلیوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ اندھی تقلید میں کیوں پڑے ہو؟ امام مسلم نے اس کو صحیح کہا, اس کا دوسرا متابع بھی ہے, تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر روزے نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو, یہ مستحب ہے. ایک سال کے روزے سے محروم ہو جاؤ گے. ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کی خیر چاہتے ہیں. چھ دن کے روزے رکھو اور پورے سال کا اجر پاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, ایک رحمت ہے تم لوگوں کے لیے. لیکن اندھی تقلید کرنا چاہتے تو جاؤ, آپ کی مرضی ہے. امام احمد بن حنبل کو جو علم تھا انہوں نے آپ کو بیان کر دیا, اپنی حجت قائم کر گئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. لیکن آپ کے سامنے کیا حجت ہے قیامت کے دن؟ جب امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس میں ایک بہت اہم فائدہ ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل میں ہر مسئلے میں اختلاف درست نہیں ہے. بڑے علماء کا جو اختلاف تھا وہ بنیاد پہ تھا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ, جیسے آج کل کا اختلاف ہے ہوا نفس کا, اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس زمانے میں ہوا نفس نہیں تھا. امام احمد بن حنبل اپنی ہوا نفس کی وجہ سے اس حدیث کو رد نہیں کیا. انہیں ایک راوی میں شک گزرا کہ یہ درست نہیں ہے, اسے ضعیف قرار دیا. جب انہیں علم ہوا کہ جس پر مجھے شک ہے, یقین ہو گیا, اپنے علم کی بنیاد پر اس کو ترک کر دیا. ہوا نفس نہیں تھی. حدیث کو رد اپنی منمانی کے لیے نہیں کیا. یہ نہیں کہ میرا ایک مذہب ہے, گویا کہ یہ مذہب ان کے زمانے میں نہیں تھا. یہ چار مذاہب جو ہیں یہ اماموں کے زمانے کے بنائے مذہب نہیں ہیں. یہ بعد میں ان کے شاگردوں نے جس طریقے سے آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, بعد میں آنے والے مذاہب ہیں سارے اماموں کے زمانے میں. بلکہ اماموں نے ان کا رد بھی کیا ہے. اگر آپ تفصیل سے دیکھیں ان کے اقوال جو صحیح سند سے ثابت ہیں, سب کا متفقہ قول ہے جب حدیث آ جائے تو میرے قول کو رد کر دینا. ایسے الفاظ چاروں اماموں سے ثابت ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی دعوت نہیں دی کہ مذہب بنے گا اس کی پیروی کرنا, بلکہ وہ یہ دعوت دے رہے جب بھی حدیث سامنے آئے تو اس پہ عمل کرنا. اس لیے ذہن نشین کر دینی چاہیے بات کہ اختلاف جو ائمہ میں تھا پہلے وہ آج کے اختلاف کے برابر نہیں ہے, اور ان امور میں اختلاف کرنا جائز ہے جو عقیدے کے بارے میں نہ ہو. ابھی عقیدہ نہیں ہے, نہ ایک فرض کے بارے میں ہے. ایک شخص چھ دن شوال کے جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا, کیا اسے کہیں اس برسی روزہ رکھو؟ چاہے حنبلی بھی نہیں, اہل حدیث, وہ کہتے ہیں یار میں نہیں رکھتا, میں مصروف ہوں یا میں مزدور ہوں, دن میں سارا دن کام کرتا ہوں. کیا اسے کہیں گے یار تم حنبلی بن گئے ہو؟ کہیں گے بھائی اس کی مرضی, وہ نہیں رکھنا چاہتا, ایک مستحب عمل ہے, اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے, نہیں کرتا تو اس بنیاد پر ہماری دوست دشمنی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہنے والا ہوں ان مسائل کی بنیاد پر دوست دشمنی نہیں ہونی چاہیے, ان مسائل کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. وهذه العلة غير قادحة هي علة غير قادحة لأن بعض الأئمة وثقهم في جباز أئمة من سعد بن سعيد كو ثقتها وعندنا متابعا اور اس روایت کی دوسرا متابع بھی ہے جو دوسری سند سے بیان ہوا ہے. وإراد مسلم له في صحيحه اور ما مسلم نے اس روایت کو اپنے صحیح میں لے کے آنا يدل على صحته عنده, اس کی دلیل ہے کہ یہ روایت امام مسلم کے ہاں صحیح ہے. وأن العلة غير قادحة وهي علة غير قادحة ہے. اب اس دونوں مثالوں میں یہ علم ہوا کہ علہ کے دو قسمیں ہیں, قادحہ ہے حدیث کو ضعیف کر دیتی ہے, اور جو غیر قادحہ ہے وہ ضعیف نہیں کہ حدیث صحیح رہتی ہے. اور علہ جو ہے یاد رکھے ہمیشہ ایک مخفی چیز ہوتی ہے. اب اسماعیل بن عیاش اگر حجاز سے روایت کرے تو وہ روایت ضعیف ہوگی. ہر شخص کو اس بات کا علم ہے, جو علماء کو علم ہے. اگر ایک شخص کو اتنا پتا ہے کہ راوی کو جانتا ہے, سب کو اس کو پتہ ہے اسماعیل بن عیاش بھی فقہ ہے, موسیٰ بن عقبہ بھی فقہ ہیں, سب فقہ ہیں, لیکن اسے یہ نہیں پتا, اب وہ کہے گا یہ حدیث صحیح ہے. اس لیے کچھ آج بھی یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا حائض عورت قرآن پڑھے یا نہ پڑھے, آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں نہ پڑھے, دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث دلیل کرتے ہیں. آپ احناف کے سے پوچھیں جو متعصبین ہیں یا صوفیوں سے، وہ کہتے ہیں حیض میں عورت کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں، اور نہ جنابت کی حالت میں آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے. بھی تمہاری دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث دلیل لے کے آتے ہیں. یہ حدیث ضعیف کہتے ہیں، سب کے فقہ کے ضعیف کہاں سے ہے؟ ضعیف اس لیے ہے کہ اس میں اسماعیل بن عیاش جو ہے وہ حجاج سے روایت کر رہا ہے، اور علماء محدثین کا اتفاق اس بات پر. جب اسماعیل بن عیاش، میں نے قائد میں لکھا یہ بات، آپ نے لکھی ہوگی، اسماعیل بن عیاش اگر کوئی روایت بیان کرے حجازیوں سے تو وہ ضعیف ہے. اس لیے اگر کوئی شخص سوال کرے حائض عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں، تو جواب کیا ہے؟ حائض عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی، چھو نہیں سکتی. قرآن کی تلاوت اور چیز ہے اور چھونا اور چیز ہے. قرآن کی تلاوت جنبی بھی اللہ کا ذکر، کیونکہ دوسری جو دلیل ہے صحیح بخاری میں ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرتے، کل احیانی ہی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کا مطلب یہ ہے، عام بات ہے، ہر وقت ہر حال میں. جنابت کی حالت بھی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ جنابت کی حالت ہو ذکر کرنا جائز ہے. لیکن ہم یہ بات عوام اسے نہیں کرتے کہ جہالت بہت زیادہ ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. اگر عوام یہ سوال پوچھے ہم یہ کہتے ہیں بہتر ہے نہ پڑھے، بہتر ہے نہ پڑھے تو بہتر ہے، اگر مجبوری یا ضرورت ہے تو پڑھ لیں. تو اس میں ممانعت کا لفظ تو نہیں ہے نا، کیونکہ حدیث ضعیف ہے. انہیں سے کہتے ہیں سیاست شرعیہ، ایک شرع میں سیاست ہوتی ہے، شریعت میں سیاست اس مفہوم سے نہیں ہوتی جو آج کی سیاست ہے، لیکن اس مفہوم سے ضرور ہوتی ہے کہ ہر بات عوام الناس کو نہیں بتائی جاتی کیونکہ وہ جاہل ہیں. طالب علم اور علماء کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ جاہل لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. اس کی دوسری مثال شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دم کے بارے میں، جب کوئی شخص، اگر کسی شخص سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ دم دو. حقیقتا دیکھا جائے دم کی صحیح دلیل نہیں موجود، صحیح روایت نہیں ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے نہ صحیح حدیث میں کہ اگر واجب چھوٹ جائے حج یا عمرے کا تو دم دیا جائے. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سیاست شرعیہ میں سے یہ بات ہے، ہم یہ بات عوام الناس کے سامنے نہیں کرتے. جو ہم سے پوچھتا ہے ہم کہ جا کے دم دو، تو یہ بات یہ کہ عوام الناس میں بات رائج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں جا کے استغفار کرو تو حج میں حرمت نہیں رہے گی، کوئی مقات یا نام باندھے یا نام باندھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی بال کاٹ رہا ہے کوئی احرام کی پرواہ نہیں کر رہا، کوئی احرام کپڑے نہیں پہننا چاہتا. ہم نے دیکھیں ایسے حاجی جاتے ہیں عرفات کے دن بغیر احرام کے حج کر کے آتے ہیں، حج ہو گیا، کہتے ہیں احرام کپڑے پہننا کیا ہے، واجب ہے، کوئی حج نہیں، دم تو اس پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ حج ہو یا مذاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو سیاست شرعیہ میں سے یہ بات ضروری ہے کہ جو اہم باتیں ہیں جس چیز کی دلیل موجود نہیں ہے یا جس دلیل میں اختلاف ہو اور آپ کو علم ہے کہ یہ حدیث موجود نہیں ہے، یہ ضعیف ہے اور لوگوں میں رائج ہے، یہ بات عوام الناس میں، اور جہالت بھی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ جہالت ہے، اور حق آپ سمجھتے ہیں کہ حق یہ بات ہے لیکن اس حق بات کو نہیں کر سکتے جہالت کی وجہ سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی تیسری مثال دیکھیں، یہ جو مقام ابراہیم ہے، آپ جانتے ہیں کہاں تھا پہلے؟ یہ قعبہ کے بالکل ساتھ چپکا ہوا تھا، اور یہ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر قعبے کی تعمیر کی. تو اتنی دور سے تعمیر کر سکتے تھے؟ اب تو دور ہے نا، تو بالکل چپکا ہوا تھا اور ایسے ہی رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے رہا، بکر کے زمانے میں ایسے ہی رہا، حضرت عمر کے زمانے میں جب مسلمان زیادہ ہوئے اور ان دقت پیش ہے طواف کرتے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اٹھا کر تھوڑا دور کر دیا. اس زمانے میں علم تھا یا جاہل لوگ تھے؟ علماء تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، علم اپنے عروج پہ تھا. آج اگر ہم دیکھیں ضرورت نہیں کس کو ہٹا دیا جائے، اور مزید آج رش زیادہ ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر کے دور سے تو زیادہ رش ہے کہ نہیں؟ زیادہ رش ہے نا، اسے ہٹایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے، کیوں نہیں ہٹاتے علماء؟ اس لیے ہٹاتے کہ لوگوں میں زیادہ تر جہالت ہے. وہ کہیں گے وہابی دیکھیں اس جگہ کو ہٹا دیا، اللہ کے دین کو یہ تبدیل کر رہے ہیں. لیکن حقیقت دیکھا جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیں ایک طریقہ بتا رہے ہیں، اگر ضرورت پیش آ جائے اس چیز کی تو آپ کے لیے جائز ہے. اس کی چوتھی مثال جو اس سے زیادہ اہم ہے، یہ جو کعبہ بنا ہوا ہے، کعبہ آج مقام ابراہیم دور کی بات ہے، کعبے کی طرف آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں بنا ہوا، یہ وہ کعبہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر کیا تھا. جب مشرکین مکہ نے اس کعبے کی تعمیر کی تو انہیں ایک شرط لگائی کہ مال جو بھی اکٹھا حلال کا مال حرام کا مال اللہ کے گھر میں نہ لگانا. مشرک ہیں کافر ہیں لیکن بدبخت ہو کے عقیدہ دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور تعجب مجھے ہوتا ہے, اللہ تعجب ہوتا ہے, آج کا صوفی نہیں ڈرتا. وہ اللہ تعالیٰ کی گھر کی حرمت جانتے ہیں, آج کا صوفی نہیں جانتا. تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ حلال مال سے اللہ کے گھر کی تعمیر کرو. حلال مال کہاں سے پورا آئے گا؟ ان کا کاروبار کیا تھا؟ یا تو سود خوری تھا یا حرام خوری تھا. تو جتنا بھی تھوڑا سا مال تھا جمع ہو گیا, اب اس تھوڑے سے مال سے پورا کعبہ تعمیر نہیں ہو سکتا تھا. اب مال کم ہو گیا, اب حلال مال ختم ہو گیا, کسی کے پاس بھی نہیں. تعجب کی بات دیکھیں کتنا حرام تھا, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اس اندھیرے میں ان لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان لوگوں کو تبدیل کر کے کہاں پہنچا دیا. دیکھیں ایک کمرہ بن رہا ہے, پوری قوم کے پاس اتنا مال نہیں ہے, حلال مال نہیں ہے کہ پورا کمرہ تیار کیا جائے. کتنی گمراہ لوگ تھے, کتنی بدبخت اور اندھیروں میں رہتے تھے. چنانچہ وہ مال کم ہوا, انہوں نے کہا کیا ہو سکتا ہے, مشورہ کیا اس گھر کو چھوٹا کر دیتے ہیں. گھر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا, تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں, ہمارا مال جو نہیں ہے پورا حرام مال نہیں لگائیں گے. گھر چھوٹا ہو جائے گا لیکن حرام مال نہیں لگائیں گے. چھوٹا گھر کر دیا. یہ جو حقین کا علاقہ ہے, ایریا ہے جسے ہجر اسماعیل بھی کہتے ہیں, یہ کعبے کے اندر کا حصہ, اس لیے آپ دیکھیں کہ لوگ اس میں نماز نہیں پڑھتے. فرض نماز دیکھا کسی کو پڑھتے ہوئے؟ نہیں پڑھتے لوگ اس کے اندر نماز, کیونکہ یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. تو انہوں نے اس کو کم کر کے دیواریں قائم کر دی اور اسے بنا دیا. تو دروازے دو تھے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دروازے دو تھے, ایک مشرق کی طرف مغرب کی طرف. تو شخص اندر جاتا مشرق کی طرف, مطلب باہر نکل آتا زیارت کے, جب جاتے تو سب کے لیے کھلا تھا. تیسرا فرق یہ تھا کہ وہ زمین کی بالکل دروازہ نیچے تھا, زمین کے ساتھ اونچا نہیں تھا. تو قریش نے پہلی تبدیلی مجبوری کی وجہ سے کی, پیسہ کم ہو گیا چھوٹا کر دیا. لیکن دو تبدیلی اپنی منمانی کی وجہ سے کی. دوسری تبدیلی کی ایک دروازہ بند کر دیا کہ دروازہ ایک ہونا چاہیے, ہم قوم کے سردار ہیں, صرف ان لوگوں کو آنے دیں گے جس کا ہمارا جی چاہے گا. سردار اندر جائیں گے اور عام لوگ اندر نہیں جائیں گے. اور تیسرا فرق جو اونچا کر دیا, اگر نیچے ہوتا تو ہر شخص چلا جاتا. اونچا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے اندر بھیج دیتے, کیونکہ مرضی اس طریقے سے آسانی سے چل سکتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب ان کو طاقت آئی اور مکے پہ ان کا قبضہ تھا, حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں, اے عائشہ میں چاہتا تھا کہ کعبے کو توڑ کے دوبارہ تعمیر کروں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا, لیکن تیری قوم اس کو برداشت نہیں کرے گی. ارے قوم کچھ مسلمان بھی ہو چکے تھے لیکن نئے نئے مسلمان تھے, ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا, ابھی جہالت موجود تھی. تو اس دروازے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیا. لیکن جب ہم نے دیکھا آگے جنگ ہوتی ہے تہتر ہجری میں اور حجاج بن یوسف الثقفی حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرتے ہیں. عبداللہ بن زبیر کا زمانہ خلافت جو ہے وہ 63 ہجری سے 73 ہجری تک 10 سال انہوں نے خلافت کی ہے. اس درمیان میں کافی جنگیں ہوتے رہیں بنی امیہ کی, عبداللہ بن زبیر کی. حجاج بن یوسف الثقفی نے منجنیق مار کر کعبے کے کچھ حصے کو گرا دیا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبے کی نو تعمیر کی دوبارہ, اور انہوں نے جب دوبارہ تعمیر کی وہی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی تھی. انہیں حدیث کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ اسی طریقے کا ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا. انہوں نے اسی طریقے سے تعمیر کی. دیکھیں علم کی بات دیکھیں, عبداللہ بن زبیر عالم صحابی تھے, مجاہد صحابی, جو دروازے زمین کے ساتھ رکھ دیے. لیکن جب 73 ہجری میں دوبارہ کعبے کو گرایا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا, تو اموی خلیفہ نے جب دیکھا کہ کعبے کو تبدیل کر دیا. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے گھر کو تبدیل کیا. ان کے پاس وہ علم نہیں تھا, یہ حدیثوں کو نہیں پہنچی تھی کہ انہوں نے حق کیا, جو تبدیلی تھی اب کعبہ گر چکا, اب دوبارہ بنانا ہے. کیا غلط بنائے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرے, بہتر کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا زیادہ بہتر نہیں؟ تو انہوں نے اتنا چیز ہی کیا. لیکن جب جہالت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا, مروان بن الحکم نے جب دوبارہ تعمیر کیا, انہوں نے اسی طرح کی تعمیر جس طریقے سے قریش نے کیا. امام مالک جب آئے بعد میں دیکھا اب کعبے کی تعمیر ہو چکی تھی, تو فرمائی تم نے کیا کیا؟ یہ تو زیادتی کی ہے. کعبے کی تعمیر جو تھی پہلے درست تھی, انہوں نے کہا ایسے میں توڑ کے دوبارہ باندھ، انہیں انکار کیا اور منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر پھر بادشاہ کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے گا، جس کا جی چاہا توڑ دیا، جس کا جی چاہا بنا دیا، اس کو ایسے ہی رہنے دے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، آج بھی ویسا کا ویسا ہے، وہ پتہ کب تک ویسا کا ویسا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن یہ سیاست شرعیہ میں سے ہے کہ کچھ حق باتیں ہم نہیں بیان کر سکتے جہالت کی وجہ سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، حدیث ہمارے حضرات سمجھتے ہیں، حق بات کرنی کچھ بھی ہو جائے، ہر حق بات ہر وقت نہیں کی جاتی، یاد رکھیں، حق بات کی جاتی ہے مناسبت کے وقت، زمانہ دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، اپنے سامنے والوں کو دیکھ کے. اس لیے قرآن مجید بھی ہے، دیکھیں قرآن مجید بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس وقت تک قرآن مجید تلاوت کو جب تک کہ تمہارے دل جڑے ہوئے ہیں، جب تمہارا اختلاف ہے تو خاموش ہو جاؤ. قرآن مجید میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابی پڑھ رہے تھے، آپس میں اختلاف ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما دیا. اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل جڑ رہے ہیں، جو ہی اختلاف تم لوگوں کے بیچ میں آئے تو خاموش ہو جاؤ اور چلے جاؤ، کیونکہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، وہ حق بات کو نہیں ظاہر کرنے دیتا، وہ صبح شام کوشش میں لگا ہے کہ اس انسان کو دوبارہ جہنم میں کیسے گھسیٹ کے لے جاؤں، اور اس انسان کو، اس مسلمان کو جنت سے کیسے محروم کر دوں. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں حق بات کرنی ہے، نہیں، ان منکر ضروری ہے، کوئی حکمت نہیں، کوئی سوچ کی سمجھ کی بات نہیں. اس لیے علماء حق جو ہے ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں. اور جو سبھی ربک بالحکمہ، سب سے پہلے حکمت کی شرط لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، حکمت سے کام لو. حکمت کیا مطلب نہیں ہے کہ برائی ہے، شرک ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، یہ حکمت نہیں ہے. شرک، گناہ، عقیدہ کے مسائل، یہ وہ اختلافی مسائل جس میں ہم خاموش نہیں رہیں گے. صحابہ کرام بھی خاموش نہیں ہوئے تھے، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالح، کوئی خاموش نہیں ہوا. آپ دیکھیں اس کی مثال میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کی آپ کتاب دیکھیں، حنبلی مذہب میں دو قول ہیں، امام احمد کے تین قول ہیں، چار قول بھی ہیں، کچھ مسائل میں چار قول بھی ہیں امام احمد کے، فقہی مسائل میں دو دو تین تین چار چار قول پائے جاتے ہیں، لیکن عقیدے کے مسئلے میں آپ دیکھیں صرف ایک ہی قول ہوتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. محمد بن حنبل کا موقف خلق قرآن کے بارے میں کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایک ہی قول ہے صرف، دوسرا قول نہیں پایا جاتا. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ کی مسلمہ بات ہے. فقہ میں آپ کو ایک دو قول پائے جائیں گے، جیسے حدیثوں کو ملی، جیسے دلیل میں اس پہ عمل کیا. دو صحیح حدیثیں مل رہی ہیں، ترجیح نہیں ہے، شاید ان کو کوئی نہیں مل رہی، دونوں پہ عمل کیا، دونوں قول موجود ہیں امام احمد بن حنبل کے. اس طریقے سے باقی فقہا جو ہیں، امام ابو حنیفہ ہے، یا امام شافعی، امام مالک ہے، اپنے اجتہاد کی وجہ سے جو مسائل بیان کرتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، ان کے مختلف اقوال اختلاف بھی ہیں، تو اس اختلاف میں اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. بنیادی اختلاف عقیدے کے مسائل میں ہوتا ہے، جس پہ نہ سلف صالحین خاموش رہے تھے، نہ آج ہم خاموش رہیں گے. شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، عقیدہ کی خرابی ہے، یہ سب سے بڑے اختلاف ہیں جس پہ ہمیں آگے آگے ہونا چاہیے. باقی جو اختلافی مسائل ہیں فروعات میں، وہ ہے کہ وہ بھی دین کے اہم حصہ ہیں، لیکن وہ عقیدے کے سامنے حیثیت نہیں رکھتے. اور جب عقیدہ درست ہو جائے گا، آپ بھائی یاد رکھیں، خود بخود یہ فروع مسائل بھی درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ایک شخص آج مجھے ملا، جمعہ عصر کے درس کے بعد میں نماز کے مسائل بیان کر رہا ہوں، اور نماز نبوی میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں، اور آج کے درس میں دلائل بیان کیے. تو ایک شخص مجھے ملا ہے نماز کے بعد، کہتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں تو پوچھیں، کہتے ہیں میں نے اپنی نماز کو تبدیل کر دیا، اب میں نماز نبوی جب سے سنا ہوں اسی وقت سے میں نے نماز نبوی پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نیت اب میں نہیں پڑھتا زبان سے، اور میں جب آتے ہوں زبان نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. کیا ضروری ہے کہ میں نیت کے الفاظ کہوں کہ عصر کی نماز ہے، کون سی نماز ہے؟ یہ دل میں کافی ہے، دل میں کافی ہے، آپ کی نماز بالکل درست ہے، کیونکہ یہ زبان سے الفاظ کہیں سے ثابت نہیں. اور کہتے ہیں رفع دین میں نے اس وقت سے شروع کر دیا، پچھلے ہفتے سے رفع دین کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں ایک سال مجھے ہو گیا، یا ڈیڑھ سال کے قریب، صرف عقیدے کا درس میں نے شروع کیا تھا. اب اس شخص وہ جانتے اپنے آپ کو اس کا عقیدہ کیا ہے. اکثر ہمارے ملک میں کیا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ صوفی عقیدہ ہے کہ نہیں، یا دیوبندی یا بریلی ہے، اور وہ انہی میں سے تھا. اور جب اسے پورا ایک سال سنتا رہا، بار بار توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، خرافت کیا ہے، اسے علم ہوا، آہستہ آہستہ اس نے عقیدہ تبدیل کر دیا. جب اس کا عقیدہ درست ہوا اور نماز نبوی ایک دفعہ شخص نے سنی دلیل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات محبوب کر دی اور پسند کر دی، وہ شخص خود آ کے اس نے کہا میں نماز، میں نے کبھی نہیں کہا کہ رفع دین کرو یا نہ کرو، واللہ اس شخص نے خود کا میرے فضل کرنا شروع کر دیا. میں نے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس لیے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں آپ عقیدے پہ محنت کریں, فروع مسائل میں ابھی نہ جائیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کی توحید پختہ ہوگی دل میں, توحید کا علم حاصل کیا, توحید پہ عمل کیا, توحید کی دعوت دی, اس پہ صبر کیا, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تو کیا, اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کو تبدیل کر دیتا ہے جو کائنات میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے یہ جو دنیا جو کائنات میں قانون تھے اس کو تبدیل بھی کیا اللہ تعالیٰ نے. جنگ بدر میں مسلمانوں کو کیا تھا, مسلمانوں کے پاس, مومنوں کے پاس کیا تھا, صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ایمان تھا, توحید تھا. اس توحید کو, اس توحید کی پختگی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لب ایسے مٹی کو اٹھاتے ہیں اور اسے پھینک دیتے ہیں مشرکوں کی طرف اور فرماتے ہیں شاہت الوجوہ, ان سب کے چہرے خراب ہو جائے, ان کی آنکھوں میں یہ مٹی چلی جائے. آپ ایک تھوڑا سا مٹی اٹھا کے پھینکے کہاں تک جائے گی, 1000 مشرک تک سب کی آنکھوں میں اس مٹی کے ذرے گئے, 1000 جتنے بھی قابل سب کی آنکھوں میں گئے. یہ کون لے گا, ایک ایک ذرا ان کی آنکھوں میں کس نے ڈالے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے قانون کو تبدیل کر دیا اس توحید کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جس نے توحید کو پختہ کیا اپنے دل میں اور زمین کو توحید کو پختہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے قانون کو تبدیل کر دیا. پھر نہ کافر کی طاقت چلتی ہے نہ ان کے حربے چلتے ہیں, وہاں پہ چلتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے, کن فیکون. بس بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی, میں معذرت چاہتا ہوں, اور صرف 5 منٹ میں یہ بس ابھی یہ بات ختم کرتے ہیں. ایک مسئلہ ہے الجمع بین وصفی الصحہ والحسن فی حدیث واحد, کہ ایک ہی حدیث میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور حسن بھی ہے. پہلے بیان کہ حدیث یا تو صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے. اب کبھی کبھی کچھ محدثین جو ہیں وہ روایت کے بعد لکھ دیتے ہیں هذا حدیث حسن, هذا حدیث حسن صحیح. جی ترمذی اکثر ترمذی. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے, اب شیخ صاحب اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ فرما رہے ہیں. الجمع بین وصف الصحہ والحسن, جمع کرنا دونوں وصف کو, صحت اور حسن کو, فی حدیث واحد, ایک ہی حدیث میں, ایک ہی روایت میں. سبق ان الحدیث الصحیح, ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صحیح حدیث قسم الحدیث الحسن, کہ حدیث حسن حدیث کے الگ ہے. فہو متغیران, بس یہ دونوں الگ الگ ہیں. ولکنہ یمر بنا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں احیانا کبھی کبھی حدیث ایسی روایت یوصف بانہ, جس میں یہ پایا جاتا ہے صحیح الحسن, کہ صحیح بھی ہے حسن بھی ہے. فکیف نوفق بین ہذین الوصفین, تو یہ دونوں وصف کو ہم کس طریقے سے توفیق کریں, ما التغیر بینہما, جبکہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. اچھا, یہ جو حدیث الحسن صحیح ہے وہ ترمذی سے مشہور ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ پایا گیا ہے, امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا اور امام احمد بن حنبل نے ابو مسند میں مستحابہ کی روایت میں بھی یہ لکھا ہے حسن صحیح. یعنی امام ترمذی اکیلے نہیں ہیں, امام ترمذی مشہور ہیں, زیادہ تر وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کچھ محدثین سے بھی ہے کہیں کہیں ثابت ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں کو وصف ہم کیسے جمع کریں. نقول, شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں, اور یہ قول جو ہے شیخ ابن محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے ابن حجر عسقلانی کا, یہ قول ہے, یہ دونوں بیان جو ہو رہے ہیں. ان کا حدیث طریقان, اگر اس روایت کے دو راستے ہیں تو میں نے ذلك, تو اس کا یہ مطلب ہوا ان احد الطریقین صحیح والثانی حسن, کہ ایک روایت ایک سند کے لحاظ سے وہ صحیح ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے وہ حسن ہے. فجمع بین الوصفین, اس طریقے سے ان دونوں وصفوں کو بیان کیا گیا کہ یہ روایت جو ہے یہ حسن بھی ہے صحیح بھی ہے, یعنی اس کے دو راستے ہیں, ایک صحیح ہیں سب راوی ثقات ہیں, دوسرے حسن ہیں اس میں کوئی راوی صدوق ہے تو یہ حسن کے درجے کی پائی گئی. یا دوسری وجہ یہ ہے وہ ان کا حدیث طریق واحد, لیکن اگر اس روایت کی صرف ایک ہی راستہ ہو پھر کیسے کہیں گے حسن صحیح ہے, کیسا فرماتے ہیں وہ ان کا حدیث طریق واحد سمعنا ہو تو اس کے معنی التردد هل بلغ الحدیث مرتبۃ الصحیح او انه مرتبۃ الحسن. تو یہ محدث یہ جو بیان کر رہے ہیں روایت کو, اسے شک پڑ گیا ہے کیا یہ صحیح درجے کی پہنچی ہے یا حسن درجے کی ہے. التردد یعنی اسے شک ہے اس محدث کو جس نے یہ روایت بیان کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے صحیح درجے کی پہنچی ہے یا حسن درجے کی ہے. سمجھ آئیے بات. اور کچھ علماء اس کے دوسرے قول بھی ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں حسن باعتبار المتن وصحیح باعتبار السند, یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے, میں بیان سے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ علماء کے نزدیک حسن ہے باعتبار متن، متن حسن ہے اور صحیح سند ہے، اس لیے حسن صحیح کہا گیا. وقیل اللفظان مترادفین، اور یہ بھی کہا گیا حسن اور صحیح ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس محدث کے نزدیک جو یہ بیان کر رہا ہے، بلکہ حسن صحیح کا مطلب ہے یہ صحیح ہے اور حسن کا مطلب ہے تأکید کرنا کہ یہ زیادہ صحیح ہے. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں عربی زبان میں لغت میں اگر کوئی چیز دو دفعہ دہرائی جائے تو وہ تأکید کے لیے ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا پانچویں نمبر پر امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک طریقہ تھا، کچھ محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ حسن صحیح کیوں کہتے تھے، کہ جس حدیث پر امام ترمذی عمل کرتے اسے حسن صحیح کہتے اور جس حدیث پر عمل نہ کرتے اسے صحیح کہتے. صرف حسن صحیح ان کے نزدیک زیادہ صحیح ہے صرف صحیح کے نزدیک، اگر صرف صحیح کہتے اور اس کی دوسری روایت حسن صحیح ہے تو ان کے نزدیک یہ صحیح جو شاد سمجھی جاتی تھی، صحیح لکھتے تھے لیکن حسن صحیح کے سامنے وہ شاد سمجھی جاتی تھی، اور وہ عمل کس پہ کرتے؟ حسن صحیح پر، صحیح پہ عمل نہیں کرتے. امام ترمذی نے کچھ محدثین نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جب وہ عمل کرتے کسی روایت پر تو اس کو کیا کہتے؟ حسن و صحیح، اور یہ صحیح کہتے یہ دیکھا گیا کہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور یہ امام ترمذی کے لیے خاص ہے. اور حق بات یہ ہے کہ صحیح الگ ہے اور حسن الگ ہے، یا تو صحیح کہنا چاہیے یا حسن کہنا چاہیے، لیکن صحیح اور حسن اگر ایک روایت میں پائے جائیں تو اس کے یہ مفہوم ہے جو پانچ بیان کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سمجھ لیں آپ کے نزدیک تو وہ درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت چلنے پر توفیق عطا فرمائے، اس امت کو پھر سے قرآن اور سنت پر جمع کر دیں، اور شرک بدعات و خرافات سے ہمیں اور ہماری ذریات کو سب مسلمانوں کو نجات دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، اور صرف پانچ منٹ میں یہ بس ابھی یہ بات ختم کرتے ہیں. ایک مسئلہ ہے جمع بین وصف الصحہ والحسن فی حدیث واحد، کہ ایک ہی حدیث میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور حسن بھی ہے. پہلے بیان کہ حدیث یا تو صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے. اب کبھی کبھی کچھ محدثین جو ہیں وہ روایت کے بعد لکھ دیتے ہیں هذا حدیث حسن هذا حدیث حسن صحیح. جی ترمذی، اکثر ترمذی. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب شیخ صاحب اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ فرما رہے ہیں. الجمع بین وصف الصحہ والحسن، جمع کرنا دونوں وصف کو، صحت اور حسن کو، فی حدیث واحد، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی روایت میں. سبق ان الحدیث الصحیح، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صحیح حدیث قسم الحدیث الحسن، کہ حدیث حسن حدیث کے الگ ہے. فہو متغیران، بس یہ دونوں الگ الگ ہیں. ولکنہ یمر بنا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں احیانا کبھی کبھی حدیث ایسی روایت یوصف بانہ، جس میں یہ پایا جاتا ہے صحیح الحسن، کہ یہ صحیح بھی ہے حسن بھی ہے. فکیف نوفق بین ہذین الوصفین، تو یہ دونوں وصف کو ہم کس طریقے سے توفیق کریں مع التغیر بینہما، جبکہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. اچھا، یہ جو حدیث الحسن صحیح ہے امام ترمذی سے مشہور ہے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ پایا گیا ہے، امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا، اور امام احمد بن حنبل نے ابن مسند میں مستحابہ کی روایت میں بھی یہ لکھا ہے حسن صحیح. یعنی امام ترمذی اکیلے نہیں ہیں، امام ترمذی مشہور ہیں، زیادہ تر وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ محدثین سے بھی ہے کہیں کہیں ثابت ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں کو وصف ہم کیسے جمع کریں. نقول، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں، اور یہ قول جو ہے شیخ ابن محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے ابن حجر عسقلانی کا، یہ قول ہے، یہ دونوں بیان جو ہو رہے ہیں. ان کان الحدیث طریقان، اگر اس روایت کے دو راستے ہیں فمعنى ذلك، تو اس کا یہ مطلب ہوا ان احد الطریقین صحیح والثانی حسن، کہ ایک روایت ایک سند کے لحاظ سے وہ صحیح ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے وہ حسن ہے. فجمع بین الوصفین، تو اس طریقے سے ان دونوں وصفوں کو بیان کیا گیا کہ یہ روایت جو ہے یہ حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، یعنی اس کے دو راستے ہیں، ایک صحیح ہے سب راوی ثقات ہیں، دوسرے حسن ہے اس میں کوئی راوی صدوق ہے، تو یہ حسن کے درجے کی پائی گئی. یا دوسری وجہ یہ ہے وہ ان کان الحدیث طریق واحد، لیکن اگر اس روایت کی صرف ایک ہی راستہ ہو پھر کیسے کہیں گے حسن صحیح ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وہ ان کان الحدیث
طريقه فمعناه تو اس کا معنی التردد هل بلغ الحديث مرتبه الصحيح او انه مرتبه الحسن. تو یہ محدث یہ جو بیان کر رہے ہیں روایت کو اسے شک پڑ گیا ہے کیا یہ صحیح درجے کی پہنچی ہے یا حسن درجے کی ہے. التردد یعنی اسے شک ہے اس محدث کو جس نے یہ روایت بیان کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے صحیح درجے کی پہنچی ہے یا حسن درجے کی ہے. سمجھ آئے گی بات. اور کچھ علماء اس کے دوسرے قول بھی ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں حسن باعتبار المتن وصحیح باعتبار السند. یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے, میں باہر سے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ علماء کے نزدیک حسن ہے باعتبار المتن, متن حسن ہے اور صحیح سند ہے اس لیے حسن صحیح کہا گیا. وقیل اللفظان مترادفین, اور یہ بھی کہا گیا حسن اور صحیح ایک ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے اس محدث کے نزدیک جو یہ بیان کر رہا ہے. بلکہ حسن صحیح کا مطلب ہے یہ صحیح ہے, اور حسن کا مطلب ہے تأکید کرنا کہ یہ زیادہ صحیح ہے. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں عربی زبان میں لغت میں اگر کوئی چیز دو دفعہ دہرائی جائے تو وہ تأکید کے لیے ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا پانچویں نمبر پر کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا ایک طریقہ تھا, کچھ محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ حسن صحیح کیوں کہتے تھے کہ جس حدیث پر امام ترمذی عمل کرتے اسے حسن صحیح کہتے, اور جس حدیث پر عمل نہ کرتے اسے صحیح کہتے. صرف حسن صحیح ان کے نزدیک زیادہ صحیح ہے صرف صحیح کے نزدیک. اگر صرف صحیح کہتے اور اس کی دوسری روایت حسن صحیح ہے تو ان کے نزدیک یہ صحیح جو شاد سمجھی جاتی تھی, صحیح لکھتے تھے لیکن استغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, صلح الحديث کا درس جاری ہے, اور پچھلے درس میں یا پچھلے دروس میں ہم لوگوں نے صحیح حدیث اور حسن حدیث کا مفہوم بیان کیا تھا, اور صحیح حدیث کی شرطیں کیا ہیں یہ بیان کی تھیں. اور اس کتاب میں جو آگے کا درس ہے وہ ہے سبب کے لحاظ سے حدیث کا مفہوم بیان کرنا کہ منقطع السند کیا ہے, مرسل کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ علماء اپنی کتابوں میں صحیح حدیث کی شروط بیان کرنے کے بعد یا حدیث کی تقسیم جو کرتے ہیں وہ ترتیب سے کرتے ہیں. حدیث کی تقسیم, حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحت و ضعف کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں, صحیح یا ضعیف. اور کچھ علماء کے نزدیک تین قسمیں ہیں, صحیح حسن یا ضعیف. صحیح اور حسن صحیح کے درجے کے ہیں دونوں. اگر تعارض ہوگا تو ہم صحیح کو آگے کریں گے, حسن کو پیچھا کریں گے. اگر تعارض نہیں ہے دو حدیثوں میں تو حسن بھی صحیح سمجھی جاتی ہے. اور دو قسم کی حدیث, صحیح حدیث اور ضعیف حدیث. یہ صحت کے لحاظ سے کیا حدیث پہ عمل کیا جائے یا نہیں, کیا ہر صحیح حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے یا نہیں, یہ دوسری قسم حدیث کی, مقبول ہے یا مردود. شیخ صاحب اس کا ذکر اس کتاب میں نہیں کیا, تو آج کے درس میں میں یہ آپ بھائی سے بیان کروں گا کہ مقبول حدیث کیا ہے اور مردود حدیث کیا ہے, تاکہ بات مکمل ہو جائے اور حدیث کی قسمیں جو ہیں یہ درس الگ سے پورا ہو جائے. مقبول حدیث یہ وہ حدیث ہے جس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے, عمل کرنا ضروری ہے. اور حسن اور صحیح حدیث کو مقبول کہا جاتا ہے. مقبول حدیث وہ ہے جس پہ عمل کرنا واجب ہو. ہر صحیح حدیث یا حسن حدیث کے درجے کی جو حدیث ہے وہ مقبول کہلائی جاتی ہے. اور مقبول حدیث کی دو قسمیں ہیں, ایک مقبول مطلق کہ مطلقاً اس پہ عمل کرنا ضروری ہے اور اس کی مخالفت میں کوئی حدیث بھی نہیں, یعنی تعارض نہیں ہے کسی حدیث سے اس حدیث کے ساتھ, جس حدیث سے کوئی دوسری حدیث تعارض نہ کرے, کوئی حدیث دوسرے ٹکرائے نہیں, اسے مقبول مطلق کہتے ہیں. دوسرے الفاظ محکم بھی کہتے ہیں. محکم حدیث کا مطلب ہے کہ اس حدیث کا کوئی تعارض نہیں ہے, اس کے خلاف کی دوسری حدیث نہیں ہے, اس لیے اس پہ عمل کرنا واجب ہے. اور یہ محکم حدیث جو ہے یہ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معرفۃ علوم الحدیث میں اس قسم کو بیان کیا ہے. مقبول حدیث کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے محکم جس کا کوئی معارض نہیں اسے محکم کہتے ہیں. دوسری قسم ہے المعمول بھی علی تفصیل, جسے مختلف الحدیث بھی کہتے ہیں. مقبول حدیث کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک محکم حدیث جس کا کوئی تعارض نہیں, ایک روایت ہے اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے. اس کی مثال میں انما الاعمال بالنیات, اس کی مخالفت کوئی حدیث نہیں آتی. من کلم علی متعمدا فلبو مقعده من النار, اس کی کوئی معارض میں کوئی حدیث نہیں ہے. جس نے مجھ پر جھوٹی بات باندھی تو وہ شخص اپنی جگہ اپنے ٹھکانے جہنم میں بنا لے, اس کی مخالفت میں کوئی حدیث نظر نہیں آتی, تو یہ حدیث محکم ہے. اور اسی طریقے سے لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول, کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتے اور چوری کے مال کے صدقہ نہیں قبول فرماتے. یہ حدیث بھی محکم حدیث ہے, اس کے مخالف متعارف میں کوئی حدیث نہیں ہے. ایسی بہت ساری احادیث ہیں جسے محکم کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم جو ہے مقبول حدیث کی وہ ہے مختلف الحدیث. مختلف الحدیث محکم کی بالکل الٹ ہے. محکم حدیث میں تعارض کوئی نہیں ہے, مختلف الحدیث میں تعارض نظر آتا ہے. دو حدیثیں ہیں اس میں ٹکراؤ نظر آتا ہے, اور یاد رکھیں دونوں صحیح حدیثیں ہیں. جیسے مسئلہ آیا تھا شاذ حدیث میں, شاذ حدیث جو ہے ذاتی طور پر وہ صحیح ہے, یہ کہ دوسری حدیث آگے جو اس کے مخالف ہے اس سے زیادہ بہتر ہے, اس لیے ہم نے اس کو محفوظ کر اس پہ عمل کیا اور شاذ حدیث کو ترک کر دیا. یہ مسئلہ اسی طریقے کا ہے کہ مختلف الحدیث جو حدیث ہے وہ دو روایتیں ہیں, دونوں میں ٹکراؤ ہے, دونوں صحیح ہیں, تو کیا کریں گے ہم؟ اس میں دیکھیں لیکن اس میں شرط لگائی گئی ہے, جو مختلف الحدیث ہے جو دو روایتیں ہیں جس میں ظاہر تعارض ہے اختلاف ہے جمع کر سکیں, پہلی بات ہے دونوں میں جمع کریں, دونوں روایتوں میں اگر جمع ہو سکتا ہے. جمع نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کو پر ترجیح دیں جیسے محفوظ اور شاذ. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا نسخ کی طرف جاتے ہیں, کون سے نسخ ہے کون سے منسوخ ہے, اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر توقف کرتے ہیں, یہ جیسے آگے بیان ہوگا. اور یہ یاد رکھیں امام نووی رحمت اللہ علیہ کتاب التقریب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ احادیث میں ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ ٹکراؤ ہے, اجتہاد کی کمی کی وجہ سے, لاعلمی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے یہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹکراؤ ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح ثابت ہو جائے اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا جیسا آگے بیان ہوگا, لیکن جو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے ہمیں یہ ظاہر میں ہے حقیقت میں نہیں ہے, اور ہمیں ظاہر پر عمل کرنا ہے. جتنے ہمیں علم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو اپنی طاقت لگا کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا اور اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یہ ناسخ ہے, یہ منسوخ دلائل کی بنیاد پر. مختلف الحدیث کی قسمیں جو ہیں, پہلی قسم اب دو حدیثیں جو ٹکرا رہی ہیں ان کی قسمیں کتنی ہیں جسے مختلف الحدیث کہتے ہیں. نمبر ایک دو ایسی حدیثیں جو ٹکرا رہی ہیں اور ان میں جمع ہو سکتا ہے دونوں میں, یعنی دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے. جمع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں روایتوں پر عمل کیا جائے, کیونکہ یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں. ہم یہ نہ کہیں بغیر دلیل کے کہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں میں اس پہ عمل کرتا ہوں اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں, یہ اجازت نہیں ہے شرع میں. بغیر وجہ کے آپ چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے حدیث نہ ہو, چاہے عام مسئلے میں کیوں نہ ہو, لیکن حدیث ثابت ہو گئی ہے معاملات میں, اگرچہ عقیدے میں بھی نہیں ہے عبادات میں بھی نہیں ہے, لیکن معاملات میں حدیث ثابت ہو گئی ہے اور صحیح حدیث ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے دو حدیثیں نظر آئی ہمیں, دونوں میں ٹکراؤ ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میری مرضی ہے کہ میں اس حدیث پہ عمل کروں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, یا میرے مسلک کی یہ حدیث اور دوسری میرے مسلک کی نہیں ہے, یہ شریعت مسلک کی بات نہیں ہے, مسلک ایک ہی ہے قرآن اور سنت کا مسلک ہے. جب ثابت ہو جائے تو اس پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جمع کیا جائے گا, جمع سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں صحیح حدیث پر عمل کیا جاتا ہے, اور یہاں پر اپنی ہوا نفس نہیں رہتی, اپنا مسلک اپنا مذہب نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو, جیسے اسلام کا کیا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. تو جمع کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں پہ عمل کیا جاتا ہے اور اپنی منمانی ہوا نفس ختم ہو جاتی ہے اس میں. اس کی قسط اس کی مثال میں بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبید بن قعب رضی اللہ عنہ اجمعین کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرا ولا ہاما ولا صفر. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدوہ کہ کوئی بیماری اچھوت نہیں, ولا طیرہ بدشگونی نہیں, ولا حاما, حاما کہتے ہیں الو کو جانتے ہیں, الو جو ہوتا ہے پرندہ مشہور پرندہ معروف جو ہے, جہلیت میں عقیدہ تھا اگر الو کسی گھر کے آ کے اوپر بیٹھ جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس گھر والے میں کوئی نہ کوئی بندہ مرے گا یا کوئی مصیبت آئے گی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی کر رہے ہیں, حاما کوئی چیز نہیں ہے, پرندے سے الو وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی مصیبت نہیں آتی کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ولا سفر, سفر کے دو معنی ہیں عربی زبان میں, سفر کہتے ہیں ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو پیٹ میں لگتی ہے جو اشوت ہوتی ہے, لوگ اسے ڈرتے تھے جاہلیت میں کہ ایسا کیڑا ہوتا تھا جو پیٹ کے اندر رہتا تھا, کھانے پینے کے ذریعے سے منتقل ہو جاتا تھا, تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے جس کو یہ بیماری ہوتی, اس کی وجہ سے خارش بھی ہو جاتی. دوسرا مطلب ہے سفر کا, سفر کا مہینہ, کچھ لوگ سفر کے مہینے کو بدشگونی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس میں سفر نہ کیا جائے, شادی نہ کی جائے, یہ مہینہ اچھا نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متفق علیہ حدیث میں ان چار چیزوں کی نفی کر رہے ہیں, ادوا بھی نہیں, طیرہ بھی نہیں, حامہ بھی نہیں اور سفر بھی نہیں. لیکن جب دوسری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يردن ممرض على مصح, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح شخص بیمار کی طرف نہ جائے جس کی بیماری اچھوت ہو. اب اس روایت میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کہ نہیں, پہلے روایت میں یہ ہے کہ کوئی بیماری اچھوت نہیں, اب اس میں منع کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اچھوت بیماری ہے اس کو نہ دیکھو. اچھا اس صحیح مسلم کی روایت میں ایک شخص فقیف سے طائف سے اسے جگام کی بیماری تھی, جو جسے کوڑ کہتے ہیں ہم, کوڑ کی بیماری تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھیجے ہماری طرف نہ آنا, آپ کی بیعت ہو گئی کیونکہ اچھوت بیماری ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجذوم فی رکم الاسد, مجذوم کوڑ کی بیماری کے مریض سے اس طریقے سے بھاگنے جس طریقے سے تم شیر سے بھاگتے ہو, تو اس میں بھی تعارض ظاہر نظر آتا ہے. اور جب ہم ان تینوں روایت کو دیکھتے ہیں اور پہلی روایت کو دیکھتے ہیں لا ادوا کی روایت میں, تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اس سے واضح یہ ہوتا ہے اس میں تعارض نہیں ہے. پہلی حدیث میں کہ لا ادوا, علماء نے یہ فرمایا کہ ادوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری اچھوت نہیں, باقی ادوا کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کی وجہ اچھوت نہیں ہے, کیونکہ جسے سب سے پہلے بیماری لگی کسے لگی, اسے اس کی لگنے کی وجہ تھی یا نہیں, اگر اچھوت ہی وجہ ہوتی بیماری لگنے کی تو پہلے تو کسے لگی, اخیر کوئی مرض جو آتی ہے اس کا سبب تو ہوتا ہے اس مرض کا, جس وجہ سے یہ بیماری آئی ہے وہ اچھوت نہیں ہے. یہ منع نہیں کیا, یہ حدیث کی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیماری لگتی نہیں ہے, یاد رکھیں. نفع کس کی جا رہی ہے کہ بیماری کی بنیاد جو ہے وہ اچھوت نہیں ہے, بنیاد سبب جو بیماری کا ہے, لیکن منتقل ہو سکتا ہے, منتقل تو ہو سکتی ہے, بیماری لگ بھی سکتی ہے, اور آج کی سائنس نے بھی اس کا اثبات کیا ہے کہ ٹی بی ہے. ہم کہتے ہیں مریض کو بھائی احتیاط کرنا, کچھ ایسی بیماریاں جو لگتی ہیں ہم مریض کو کہتے ہیں احتیاط کر, لیکن اس کا وجہ نہ بنا لینا کہ وہ بیماری لگ کر رہے گی, یاد رکھیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو علماء نے اب دیکھیں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. اہل علم نے اس پہ اختلاف کیا, کچھ لوگوں نے کہا, کچھ اہل علم نے کہا کہ ہم پہلے حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ کوئی بیماری اچھوتی نہیں, ہم دوسری حدیث کو نہیں مانتے, پھر متفق علیہ حدیث ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. کچھ علماء کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی اس زمانے میں جس میں یہ ذکر ہے کہ مجذوم سے بھاگو اس طریقے سے, تو انہوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, کوئی بیماری اچھوت نہیں ہے, اس کی نفی کر دی ہے. یہ ان کا علم ہے اپنا. اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری بھی مؤثر نہیں اپنی وجہ سے, اپنی طرف سے کوئی بیماری مؤثر نہیں ہے, لیکن اچھوت جو ہے, بیماری لگنا جو ہے ایک سبب ہے بیماری کا, اور اگر ہر بیماری لگ جاتی تو جو پہلے بیمار ہو اسے بھی کہیں سے لگتی, تو جو پہلے بیمار ہو اسے مطلب ہے کہ اس کو بیماری کس طریقے سے آئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں اگر کوئی اچھوت بیماری میں مبتلا ہو تو پورے گھر کو بیماری نہیں ہوتی, کچھ کو ہوتے, کچھ میرے پاس مریض بھی آتے ہیں, ٹی بی کا مریض آتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے پورا گھرانا ٹھیک ہوتا ہے, پھر کچھ سال میں کچھ سال کے بعد صرف ایک کو ہوتا ہے, دوسرے کو ہوتا ہی نہیں. اگر اچھوت ضروری ہوتی اور ہر انسان کو لگتی تو پھر سب کے سب لوگ جو بھی اس شخص سے ملے سب کو بیماری منتقل ہو جاتی. تو اس کا مطلب ہوا کہ بیماری ضروری نہیں ہے جو اچھوت بیماری ہو سب میں منتقل ہو جائے, اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کر رہے ہیں. تو سب روایات کو جمع کرنے کے بعد یہ علم ہوا ہے کہ اگر کسی کوئی شخص کوڑ کی بیماری ہو یا پیر سے بیماری جو اچھوت ہو تو اسے بچاؤ کرنا جائز ہے, اسے احتیاط کرنا جائز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں, توکل کر اللہ تعالیٰ پہ, کوئی حرج نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ لا عدوى ولا طیرۃ. دوسری قسم کے دو حدیث میں ٹکراؤ نظر آئے ظاہرا, لیکن جمع نہ کیا جا سکے, جمع کی کوئی وجہ ہمیں ہمارے سامنے نہ ہو, تو اس کی دو طریقے. سب سے پہلے ہم نسخ کی طرف جاتے ہیں. نسخ کہتے ہیں کہ ایک شرعی حکم کو جو دلیل سے ثابت ہے دوسری دلیل سے اس حکم کو ختم کر دینا, اسے نسخ کہتے ہیں. اور شرط یہ ہے کہ جو دوسری دلیل جس کو ہم نے نسخ کر جس وجہ سے وہ متاخر ہو تاریخ میں, وہ بعد میں ہو پہلے والی کے بعد میں دوسرا حکم آیا ہے جو پہلے کی نفی کرتا ہو, تو پہلے کی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہو جائے گی اور دوسری ناسخ ہو جائے گی. اور ناسخ منسوخ کے لیے یاد رکھیں علماء کرام نے شرطیں رکھی ہیں, ان بغیر شرطوں کے ہم نسخ ثابت نہیں کر سکتے. سب سے پہلے دو حدیثیں ہوں, دونوں میں ٹکراؤ ہو ظاہرا, دونوں صحیح ہوں اور دونوں کو آپس میں جمع نہ کیا جا سکے. سب سے پہلے جمع کی طرف جانا ہے, دونوں کو جمع نہیں ہو سکتا. اور پانچویں نمبر پر تاریخ علم ہو, تاریخ علم نہیں تو ہمیں کیا پتا پہلے کون سی بعد میں کون سی ہے. تو ان شرائط کے ساتھ ناسخ نسخ کی طرف ہم جائیں گے. اور نسخ کیسے ثابت ہوتا ہے, اس کے چار طریقے ہیں. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصریح کرے کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا. اس کی مثال میں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے بیان کرتے ہیں, حضرت بریدہ بن حصب الاسلمی رضی اللہ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان قد نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها وقد نهیتکم عن ادخار لحوم الاضاحی فوق ثلاث تفعلوا بها ما بدا لكم ونهیتکم عن النبی الا فی السقاء فاشربوا فی الاسقی کلها ولا تشربوا مسکرا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت میں جانے کو, لیکن اب اللہ فضرو ہے لیکن اب زیارت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب منع کیا تھا جب وہ حدیث سے منع کرنے کی وہ منسوخ ہو چکی ہے اور ابھی زیارت کرنے کو جاؤ یہ ناسخ ہو گئی ہے, تو کوئی شخص یہ نہ کہے قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث ہے جو پہلے ہے. ہمیں کہیں گے کہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے, اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یہ فرما رہے ہیں میں نے پہلے منع کیا تھا اب میں اجازت دیتا ہوں. اور ایک روایت میں آئے ہیں کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں گے مردوں قبروں کو دیکھیں گے تو آپ کو موت یاد آتی ہے, اور موت سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور عبادات میں انسان زیادہ اجتہاد کرتا ہے. دوسرا طریقہ ہے اگر کوئی صحابی نسخ کی تصریح کرے جیسے کہ کوئی صحابی یہ کہے کہ دونوں باتوں میں سے یہ بات آخر میں تھی, یا یہ کہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے اس طریقے سے. اور اس کے دلیل میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توضؤ من مست النار, کیوں چیز وضو نہ کرو جس کو آگ چھوئے, جس کو آگ چھو لو توضؤ من مست النار, وضو کر لو اگر وہ چیز کو جسے آگ چھو لے. یعنی آپ نے کوئی کھانا کھایا, پکا ہوا کھانا, گوشت کھایا آپ نے, کوئی گوشت بھی ہو, اگر آپ کو وضو تھا تو آپ وضو ٹوٹ گیا, اب دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یہ حدیث موجود تھی, لیکن صحیح ابو داؤد اور نسائی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر نے فرمایا کان آخر الامرین, ان دونوں باتوں میں سے آخر میں یہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک الوضو من مست النار, جس چیز کو آگ نے چھوا اس کو کھانے سے وضو کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. یعنی یہ بات منسوخ ہو گئی, اگر آپ کھانا کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں پکا ہوا اور آپ کا وضو ہے تو اس میں آپ کوئی حرج نہیں, پہلے آپ پر وضو واجب تھا, لیکن ابھی اس روایت سے جابر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی فرما رہے ہیں کہ دونوں باتوں میں سے آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے اگر کوئی چیز کھا لیتے. اور اسے ترمذی میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت کھایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا اور نماز پڑھی. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بکری کا گوشت تھا, کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں, اور صحیح قول جو ہے یہ صحیح, اس میں صحیح دلائل ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ حدیث جو ہے کہ جسے آگ چھوئے جس گوشت کو وضو نہیں کرنا چاہیے یا منسوخ ہو چکی ہے بات, تو یہ عام ہے. ہر چیز جو بھی پکی ہوئی چیز ہو, چاہے گوشت ہے چاہے سبزی کچھ بھی ہو, اگر آگ پر پکی ہے تو آپ کا وضو کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر اونٹ کا گوشت پکا ہے تو آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے, آپ کو وضو دوبارہ کرنی چاہیے. اس عام سے وہ خاص حدیث جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم بکری کے گوشت سے وضو کر لیں, بکری گوشت کھانے سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری نہیں ہے, اب گوشت کھا کے نماز پڑھ سے وضو ضروری نہیں ہے. پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ کہ ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کر لیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں آپ اونٹ کا گوشت کھانے کے وضو کر لیں. تو یہ خاص حدیث ہے اور وہ عام حدیث ہے, اور ہمیشہ قاعدہ ہے فقہا کے پاس علماء کے پاس اگر خاص حدیث آ جائے تو عام پر عمل نہیں کیا جاتا. اونٹ کے گوشت کے علاوہ جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں آپ وضو نہ کریں. اگر اونٹ کا گوشت کھا لیا, کیونکہ اونٹ کا گوشت کچا کون کھاتا ہے, بغیر پکا کوئی کھاتا ہے, تو اس کا مطلب آگ تو لگے گی اسے نہیں لگے گی, تو آگ پر چھوا ہوا گوشت اونٹ کا اگر ہے تو آپ وضو ضرور کریں گے دوبارہ, اور اگر اونٹ کا گوشت کے علاوہ کوئی اور گوشت بھی ہے کوئی چیز بھی آپ وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اور تیسری بات ہے معرفت التاریخ. میں بات بتاؤں کہ نفس کیسے ثابت ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجاتے خوب تصریح فرمائے, نمبر دو اگر صحابی یہ فرما دے کہ دونوں باتوں میں سے آخری بات یہ تھی, یہ بھی منسوخ ناسخ منسوخ ثابت ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر اگر تاریخ کا علم ہو, اور اس کی مثال میں کیونکہ پہلے والا منسوخ ہو جائے گا اور دوسرے جو آخری میں آیا وہ ناسخ ہو جائے گا, اور ناسخ پہ عمل کیا جاتا ہے. اس کی مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ کی صورت میں حجامت کہتے ہیں جسم کے خاص حصے سے خون نکالنا علاج کے لیے, حجام ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں جو حلاق و نئی جو ہے اسے کہتے ہیں, لیکن حجامت کا لفظ عام طور پر انہی کے لیے ہے, لیکن حجامت کا لفظ جو اصل میں تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو کٹ لگا کر جسم کے خاص حصے سے گردن کے پیچھے کے حصے سے خون نکالتے تھے, اور جو یہ گندا خون نکل جاتا تھا تو وہ شخص جو مریض ہے تندرست ہو جاتا تھا. پورے سنت سے ثابت ہے حجامت, اور حجامت میں بہت ساری احادیث ہیں صحیح احادیث کہ اللہ تعالیٰ شفا جو ہے حجامت میں رکھی ہے, ایک روایت میں آیا ہے. اور حجامت آج کل کے دور میں ہم نے پیچھے کر دیا, لا علمی ہے جہالت ہے, میں ڈاکٹر ہوں میں خود جانتا ہوں, اور اس میں کافی مریض بھی بہتر ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارے علم میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ میڈیکل علم ہم پڑھتے ہیں, ہم یہ خود سارا کی کتابیں پڑھتے ہیں ساری زندگی, اس میں حجامت کا ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر جسم کا کوئی حصہ ہو جس میں درد زیادہ ہو یا اسے پی پڑ جائے یا وہ حصہ خراب ہو جائے تو ہم بھی کاٹ کے اسے صاف کر دیتے ہیں, اسے درد جاتا رہتا ہے اور وہ دوائی کھانے سے زیادہ بہتر علاج ہے. تو حجامت علاج کا ایک حصہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں روزے کی حالت میں جس نے حجامت کی تو دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا, جس نے حجامت کرنے والے کا روزہ بھی ٹوٹ گیا, جس کی مریض کی حجامت کی جا رہی ہے جس کا خون نکالا جا رہا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور یہ روایت جو ہے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس روایت کی, شداد بن اوس, اور آپ جانتے ہیں شداد بن اوس جو ہے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا عام الفتح میں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کی احرام کی حالت میں اور کو روزہ بھی تھا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے اور حجامت بھی کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور عبداللہ بن عباس حجۃ الوداع میں, کیونکہ احرام کی بات آئی اور حجۃ الوداع کا یہ موقع ہے جیسے آگے بیان ہوا ہے, اور یہ کب ہوا 9 ہجری میں 10 ہجری کے شروع میں. تو یہ بات جو ہے یہ بعد میں ہے, جو پہلے حدیث والی ہے اس کی تاریخ معلوم ہے وہ پہلے ہے, یہ بعد والی حدیث بعد میں ہے. تو یہ صحیح مطلب ہوا عبداللہ بن عباس کی روایت کہ حجامت سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا, حجامت کرنے سے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ حضرت ابن عباس کی حدیث جو ہے وہ ناسخ ہے, حضرت شداد بن اوس کی حدیث جو ہے وہ منسوخ حدیث ہے. اور چوتھی قسم جو ہے کس طریقے سے ناسخ منسوخ ثابت ہوتا ہے, اجماع الامہ, کہ پوری امت کا اجماع ہو جائے کہ دونوں حدیثوں میں سے اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے اجماع, کیونکہ دین کا حصہ ہے. اگر پوری امت کے علماء اس پہ اجماع کر جائیں کہ یہ حدیث ناسخ ہو یا منسوخ ہو, اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں تب ہم عمل کرتے ہیں اگر پہلے دن نہ ہو, یعنی حجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح نہ کیوں کہ یہ ناسخ یا نہیں, یا کسی صحابی کا قول نہ ہو, یا طریق کا علم نہ ہو. یہ تینوں نہیں ہیں, لیکن علماء امت کا اجماع ہے کہ یہ حدیث ناسخ منسوخ ہے, اس پر بھی اس طرح سے عمل کیا جائے گا. اس میں اس کی مثال میں صحیح ترمذی میں ایک حدیث ہے, ہم عمر بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, من شرب الخمر فجلدوه ثم من شرب فجلدوه ثم من شرب فجلدوه ثم من شرب في الرابعه فاقتلوه. علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس میں امت کا اجماع ہے, على عدم العمل به, کس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ویسے ترمذی علم میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں ہر حدیث پہ عمل کیا گیا ہے سوائے دو حدیث کو, اس میں سے ایک حدیث, اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ امت نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا. حدیث ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص شراب پیے اسے کوڑے مارو, دوسری دفعہ پیے کوڑے مارو, تیسری دفعہ پیے کوڑے, چوتھی دفعہ پی لے قتل کر دو. آج شرابی قتل کرتے ہیں؟ قتل کرتے شرابی کو؟ نہیں. تو علماء پہ اجماع ہوا اس پہ کہ اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. کیا اس کی دوسری دلیل بھی ہے؟ کسی بھائی کو یاد ہے, صحیح بخاری میں ایک صحابی تھا شرابی تھا, اور بار بار اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آتے تھے, تو ایک دفعہ صحابہ نے کچھ ایسے الفاظ کہے اس کی تقیس میں کہ لانا تھا اس پر, یہ بار بار آتا ہے شراب پیتا ہے, اس پہ حد قائم ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے گالی نہ دو, یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. تو بار بار آنے کی وجہ یہ ہے کہ تین چار کی اس میں بات بیان نہیں ہوئی, یہ بھی اس کی طرف دلیل ہے کہ قتل کرنا جائز نہیں, اور یہ بات منسوخ ہو چکی ہے, یعنی اس حدیث پہ حملہ کرنا منسوخ ہو چکا ہے, اس پہ علماء امت کا اجماع ہے. امام ترمذی نے بھی اس اجماع کو بیان کیا اپنے حدیث بیان کرنے کے بعد کہ میرے ترمذی میں جو صحیح حدیث ہے سب پہ عمل کیا ہے امت نے سوائے اس حدیث کے, اس پہ عمل نہیں کیا کیونکہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. اور نسخ کی وجہ کیا ہے؟ نہ تو تصریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بعد یہی فرمایا کہ یہ بات منسوخ ہو گئی ہے, اب نہ کرنا, اسے قتل نہ کرنا. نہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے, اور نہ اس حدیث میں, اسے بخاری کے حدیث میں جو ہے کوئی پتہ نہیں تاریخ کا, کون سی پہلے کون سی بعد میں ہے. تو علماء امت کا اس پہ اجماع ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر نسخ نہیں ہو سکتے, دو حدیثیں متعارف ہیں, اسے جمع نہیں کر سکتے اور نسخ بھی نہیں کر سکتے, نہ تو نسخ کی دلیل ملتی ہمیں, نہ کوئی نسخ کرنے کی کوئی وجہ ملتی ہمیں, تو ہم کیا کریں گے؟ نرجع الی الترجیح, تو ہم جاتے ہیں ترجیح کی طرف. ترجیح کہتے ہیں کہ ایک پہ عمل کیا جائے گا, راجح کیا جائے گا, اور دوسروں کو ترک کر دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا. اور ترجیح کے بارے میں بہت سارے باتیں ہیں, سند کے اعتبار سے ترجیح کرنا, متن کے اعتبار سے ترجیح کرنا, پھر کچھ اور دلائل ہیں جن کو دیکھ کے ہم ترجیح کرتے ہیں. سند کے اعتبار سے ہم کس طریقے سے ترجیح کرتے ہیں؟ اگر ایک سند میں راوی زیادہ ہے ایک میں کم ہے, تو زیادہ راوی جو زیادہ فقہ ہے ان کو ترجیح دیا جائے گا. جس سند کے راوی زیادہ فقہ ہیں, دوسری سند میں جو کم فقہات ہیں, تو پہلے کو ترجیح دیا جائے گا. جس میں راوی کی عمر بڑے ہوں, اگر دونوں برابر ہوں فقہ میں, تو بڑی عمر والے کو ترجیح دی جائے گی. جس راوی کا حافظہ زیادہ ہو یا عدالت میں زیادہ ہو, دوسری سند پر ترجیح دی جائے گی. اس طریقے سے جو مسند روایت کو مرسل پر ترجیح دی جائے گی, ایسے بیان ہوگا ایک سند متصل ہے اور ایک مرسل ہے, تو مسند والی جو ہے مرسل پہ ترجیح دی جائے گی. متواتر کو مشہور پر ترجیح دی جائے گی, مشہور کو عزیز پر ترجیح دی جائے گی, اس طریقے سے عزیز کو غریب پر ترجیح دی جائے گی, مرسل صحابی کو مرسل تابعی پر ترجیح دی جائے گی. یہ مرجحات ہیں کہ دونوں میں سے کس پہ عمل کیا جائے گا زیادہ. متن کے اعتبار سے خاص کو عام پر ترجیح, یہ سب قواعد ہیں, یاد رکھیں, قاعدے ہیں محدثین کے پاس, کہ دو حدیثیں ہیں, ایک عام ہے ایک خاص ہے, دونوں صحیح ہیں, کس پہ عمل کیا جائے گا؟ خاص پہ. خاص کو عام پر ترجیح دی جائے گی, حقیقت کو مجاز پر ترجیح دی جائے گی, حقیقت شرعیہ یا عرفیہ کو لغویہ پہ لغوی معنی پر ترجیح دی جائے گی، مجاز کو مشترک پر ترجیح دی جائے گی، صریح کو محتمل پر ترجیح دی جائے گی، مفسر کو مجمل پر ترجیح دی جائے گی، حرمت کو اباحت پر ترجیح دی جائے گی، وجود کو استحباب کو اباحت پر ترجیح دی جائے گی، نص کو ظاہر پر، قول کو فعل پر، دو حدیثیں ایک میں قول ایک میں فعل ہے، دونوں میں تضاد ہے، ظاہرا کس پہ عمل کیا جائے گا؟ قول پر، جو جس میں قول ہے بغیر کا فرمانا ہے اس کو زیادہ ترجیح دے اس پہ عمل کیا جائے گا، نص کو ظاہر پر، قول کو فعل پر، فعل کو تقریر پر، ایک فعل ہے اور ایک تقریر ہے وسلم کی، تو فعل کو تقریر پر ترجیح دی جائے گی، منطوق کو مفعول پر ترجیح دی جائے گی، مثبت کو منافی پر ترجیح دی جائے گی اور مقید کو مطلق پر ترجیح دی جائے گی. اور کچھ ایسے دلائل ہیں جو سند متن سے خارج ہیں، اس حدیث کو ترجیح دی جائے گی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عمل کیا، اس عمل کو جو سنت سے ثابت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عمل ہو مختلف کے ساتھ اس کو ترجیح دی جائے گی، جسے اجماع کی موافقت ہو، اجماع امت اس حدیث کی طرف جاتے ہیں اس کو ترجیح دی جائے گی، جسے قیاس موافقت حاصل ہو، جس پر اہل مدینہ خلفاء راشدین کا عمل ہو، کچھ محدثین کا نزدیک، کیونکہ اہل مدینہ علم حدیث میں زیادہ پختہ تھے اور اہل حدیث وہاں سے شروع ہوا علم حدیث جو ہے، تو ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. تو یہ ترجیح کی طرف چلیں گے. اور آخر میں اگر ترجیح بھی نہ ہو سکے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جیسے پہلے بیان کیا کہ ہم اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، مسلمان کے مطلب ہے کہ دو روایتیں ہیں، دونوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے ظاہرا، نہ ہم جمع کر سکتے ہیں، نہ ناسخ منسوخ کر سکتے ہیں، نسخ نہیں کر سکتے اور ترجیح بھی نہیں کر سکتے، ہر لحاظ سے وہ برابر نظر آ رہے ہیں ہمیں ہر لحاظ سے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم توقف کریں گے. جو چوتھا جو اس پہ طریقہ ہے وہ توقف کا ہے، ہم توقف کریں گے اور اس حدیث پہ، اس روایت پہ جو جس میں ٹکراؤ ہے، ہم یہ نہیں کہیں کہ کون سی صحیح ہے کون سی بہتر ہے، تو اسے ترک کر دیں گے جب تک کہ واضح نہ ہو جائے. اگر کسی شخص کے پاس کوئی مرجح آ جائے اس پہ عمل کرے تو اس کے لیے جائز ہے، اگر کوئی شخص ترک کر دیتا ہے کیونکہ اس کو کوئی دلیل نہیں ملی تو اس کے لیے بھی جائز ہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں اختلافی مسائل میں یہ بات بہت بڑی ہوئی ہے، امام احمد بن حنبل کا امام شافعی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، امام شافعی کا امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، بہت سارے مسائل دیکھتے ہیں ہم جو ان کے پاس دلیل ملی ہے، ان کو جس طریقے سے ترجیحات ملی ہیں انہیں، جو ان کے پاس علم ہے، دو لوگوں کا علم برابر نہیں ہو سکتا، جس کے پاس جیسے علم ملا اس میں اس نے عمل کیا، انہیں اس میں اس کی غلطی نہیں کوتاہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، اور یہ وہ مسائل ہیں ہم فروع اس لیے کہتے ہیں کہ اگر عقیدے کے سامنے رکھا جائے تو عقیدے کے سامنے یہ فروع ہیں، اور اصل میں دین میں کوئی فروع اصول نہیں ہے، دین میں جو چیز ثابت ہو جائے وہ اصل ہی ہوتی ہے، اور اصول فروع تب ہم کہتے ہیں جب اصل کے سامنے دوسری بات آ جائے. اب توحید کے مسئلے کے سامنے رفع دین کا مسئلہ آتا ہے نماز میں، کہ دونوں برابر ہیں، ہم یہ کہیں گے عقیدہ جو ہے توحید کے مسائل جو ہے وہ اصول میں ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش بالکل نہیں ہے. جو شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، علمی جنگ، تلوار کی جنگ نہیں، علمی جنگ، اور ان سے دعائے کے ساتھ بات بیان کریں گے، یہ شرک یا جائز نہیں ہے. اگر رفع دین کا مسئلہ بیچ میں آتا ہے، ہم کریں یا نہ کریں اس پہ جنگ نہیں کرتے، دلائل بیان کرتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور نماز میں زیادہ درجہ اس کا ہے، زیادہ نماز اس کی بہتر جو رفع دین کرتا ہے، جو نہیں کرتا نماز اس کی بھی درست ہے، لیکن اس کے جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں کمی ہے. اگر آپ کم درجے میں نماز پڑھنا چاہتے تو جا کو پڑھو، اس میں گنجائش ہے تھوڑی سی. اور اس لیے آپ دیکھیں فقہا کا، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، مختلف مسائل میں اختلاف ہے، فقہ کی نئے بھری نہیں اختلاف سے ان مسائل میں، لیکن کوئی شخص مجھے ایک دفعہ دکھا دے کہ امام ابو حنیفہ کا یا امام مالک کا یا امام احمد بن حنبل کا یا امام شافعی کا عقیدہ کے مسئلے میں اختلاف ہوا، کسی کا اختلاف ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، ایک کوئی شخص دکھا دے، اس میں اختلاف نہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو. کسی نے یہ کبھی سنا ہے کہ قرآن مجید اللہ کے کلام نہیں ہے، مخلوق ہے؟ امام ابو حنیفہ سے یہ قول ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے لیکن اس قول سے رجوع کر دیا جب انہیں علم ہوا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ معتزلہ کا قول ہے اور اس کی صحابہ کرام نے مدافعت کی ہے اور تابعین نے بھی اس کے خلاف جنگ کی اور جہاد کیا ہے، تو انہوں نے اس قول کو ترک کر دیا ہے. امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک سب اس کی تردید کرتے ہیں، سب کا اتفاق ہے. اسی طریقے سے جو بدعات ہیں، بدعات الخرافات ہیں، ان میں آپ کبھی اختلاف نہیں دیکھیں گے، لیکن فقہ مسائل میں آتے ہیں یہ جو ترجیحات، یہ جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں باتیں، جب اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہ علم ہوتا ہے ہمیں کچھ دل میں ایسے مسائل ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں زیادہ پختگی اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حکمت سے کام لینا ضروری ہے، اور اس حکمت سے اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ بھی دیں گے، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اس دین میں اور اس عمل میں. تو یہ مرجحات جو ہیں اور یہ طریقے بیان کیے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے، شرک بدعات و خرافات سے ہمیں اور پوری امت کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کوئی سوال ہے؟ ایک سوال کسی بھائی کے پاس. اونٹ کا ہوتا ہے؟ اچھا، ہر شہر میں اونٹ کا نہیں ہوتا، پہلی بات یہ ہے. کچھ میں بتا رہا ہوں، میں پاس ہوں نا آپ کی بات، ٹھیک، میں آتا ہوں آپ کے پاس. ہر شہر میں گوشت کا جو ہوتا ہے وہ اونٹ کے گوشت کا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، خاص طور پاکستان انڈین جو ہے کیونکہ وہ ناواقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ گوشت اتنے طریقے سے بڑا گوشت نظر آتا ہے ہمیں، یہ اونٹ کا گوشت ہی ہے. آپ جانتے ہیں اونٹ کا گوشت کتنا مہنگا ہے؟ جانتے ہیں آپ، سب سے مہنگا اونٹ کا گوشت ہے یہاں پہ جو بکتا ہے. تو کبھی بھی شہر میں والے مہنگی چیز کو دوریا میں نہیں بیچیں گے، یاد رکھیں. تو یہ جو گوشت دکھتے ہیں اونٹ کا گوشت نہیں ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ اونٹ کا گوشت ہے، آپ کو علم بھی ہو، پھر آپ جا کے وضو کریں. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر اس پہ بورڈ لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے کھایا ہے، جا کے وضو کرو. اور اصل میں ہر چیز جو ہے اس میں اصل کی طرف جائیں گے، جو گوشت ہے وہ اونٹ کا نہیں ہے عام طور پہ، الا یہ کہ ثابت ہو کہ اونٹ کا گوشت ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.